الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق مالي من ألوس به سوا کا عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بابو ذکر اللہ عز و جل والتقرب الیہ یہ باب ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے بارے میں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں. گویا کہ یہ جو باب ہے اور یہ جو سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہ بڑا اہم ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, روزے رکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, حج کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, تسبیح تحلیل کرتے ہیں, ہر نیکی کرتے ہیں, یتیموں کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں, اپنی محنت کی کمائی اس کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. جتنے بھی باقی عبادات کے باب گزرے ہیں اس میں ان کے فضائل آئے, قرآن کی فضیلت آئی, نماز کی فضیلت آئی, حج کی فضیلت آئی, حدیث کی فضیلت آئی, لیکن یہ باب بتاتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا کیسے آتا ہے. گویا کہ اس میں تو خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو, اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اس لیے اللہ کا ذکر اور قرب الہی اس کو ایک باب میں جمع کیا. اب وہ ذکر کیا ہے, کیسے کیا جائے, کون سا ذکر قرب الہی کا سبب بنتا ہے, تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اس باب میں ہوگی. ذکر کا معنی ہے یاد کرنا, یاد رکھنا, چرچا کرنا, یہ ذکر کا معنی ہے. اور قرآن مجید میں یہ تمام معنی کے ساتھ ذکر مذکور ہوا ہے. اللہ تعالی کا ذکر جو ہے वो तीन तरह से होता है, जिक्र लिसानी, जिक्र जनानी और जिक्र अरकानी। जिक्र लिसानी ये है कि आप जुबान से अल्लाह ताला के अस्मा का जिक्र करें, जैसे हम पढ़ते हैं या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या लतीफो या अल्लाह, या मोहनी या गनीयो या अल्लाह, या बासितो या अल्लाह, या कुरान मजीद की तिलावत करें, जिसमें जुबान इन्वॉल्व है वो कौन सा है, वो जिक्र लिसानी है। दूसरा है जिक्र जनानी, जिसमें बंदे का दिल इन्वॉल्व है, जुबान नहीं हिल रही, दिल में अल्लाह की याद है, इंसान सोच रहा है अल्लाह ताला की जात और सिफात और उसकी शाने देख रहा है, दरख्त को देखता है, उसकी तरोताजगी को देखता है, उसके फलों को देखता है, उसकी दरख्त की ठंडी छांव को देखता है, उसके खुश्क होने को फिर तर होने को देखता है, और उसकी कुदरतों का इजहार उस पर होता है। जितना जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना उतना वो अल्लाह ताला की जात और सिफात का मोतकेद होता जाएगा। एक एक चीज को, इसी दरख्त को देख लो, थोड़ा और आगे बढ़ो तो कहते हो ना कि जी दरख्त ना होते तो हमारे लिए ऑक्सीजन हासिल करना मुश्किल हो जाता, तो ये दरख्त जो होते हैं ये जहरीली गैस को पी जाते हैं और हमारे लिए फिर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो कितनी इसकी दरख्त को देख, इसकी फजीलत है, पहाड़ को देख लो। दुनिया के जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई है उसमें एक एक को देखकर उसकी जात और सिफात का दिल में तसव्वुर करना, ये जिक्र जनानी है। अपने दिल को अल्लाह की याद से हर वक्त मसरूफ रखना, निगाह कहीं हो, जुबान कहीं हो, हाथ कहीं हो, जी हाथ कारवल हो, दिल यारवल हो, तो ये जिक्र जनानी है। और असल जिक्र यही है कि जिस जब इंसान का दिल बेदार हो और दिल में अल्लाह की याद महफूज हो, असल इबादती है। तीसरा है जिक्र अरकानी, इंसान के जो आजा हैं ये सारे अल्लाह ताला के जिक्र में महव हों। अल्लाह का जिक्र आए तो आंख से आंसू निकल आए, ये आंख का जिक्र है। आप अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, उसकी फजीलतें, उसके जिक्र की, उसकी जात और सिफात सुन रहे हैं, ये कानों का जिक्र है। हमातन दिल को मुतवज्जे करके बैठे हैं, ये दिल का जिक्र है। अभी नमाज पढ़ी है, इसमें जुबान क्या, कान क्या, हाथ क्या, पैर क्या, पूरा जिस्म, पूरी बॉडी, पूरा जिस्म जब हरकत में आता है, हाँ जी कमर भी, सर भी, नाक भी, पेशानी भी, ये सारे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हैं। तो ये अल्लाह का जिक्र है, इंसान का जिस्म पूरा का पूरा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। तो ये जिक्र लिसानी है, जिक्र जनानी है, जिक्र अरकानी है। फिर जिक्र दो किस्म का है, एक जिक्र है बिला वास्ता, एक जिक्र है बिल वास्ता। आप डायरेक्ट अल्लाह का नाम लें, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफूर, या कहार, या बसीर, या कबीर, जो भी अल्लाह ताला के अस्माए ग्रामी हैं, उसकी जात सिफात, ये डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ करें, ये जिक्र बिला वास्ता है, कोई इसमें वास्ता नहीं। एक जिक्र है बिल वास्ता, آپ انبیاء کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، انبیاء علیہ السلام کی معجزات بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، یہ ذکر تو انبیاء کا ہے. اور انبیاء کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو انبیاء کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہ واسطے کے ساتھ ہے. اولیاء اعظم اللہ کے نیک بندوں کے عرس کرنا، ان کی یاد میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کی کرامات بیان کرنا، یہ ہے تو اللہ کے بندوں کا ذکر، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ نے ان کو شان دی ہے. ان کی شان بیان کرنے سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے. ایون کافروں کا ذکر کرو، ابو جہل بڑا لعین تھا، ابو لہب بڑا مردود مرتد کافر تھا، اب یہ ہے تو کافروں کا ذکر، لیکن چونکہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر ان کی برائی کے ساتھ کر رہے ہو، یہ بل واسطہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا، آپ کو اور زیادہ ایک دلیل سے سمجھاؤں. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اللہ کی توحید کا بیان ہے، یہ بل واسطہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے پہلی سورت تبت یدا ابی لہب پڑھیں گے تو ابو لہب کی برائی ہے، لیکن ہے تو قرآن، تو یہ بھی کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا بھی ذکر ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہے، ان کے قصے ہیں، اولیاء کا ذکر ہے، جنگوں کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، کفار کی بد کرداریوں اور ان کے عذاب کا ذکر ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محبوب یہ تیرا ذکر تیری قوم کا ذکر ہے، لیکن قرآن سارا اللہ کا ذکر ہے. تو قرآن بل واسطہ اللہ کا ذکر کرنا یا بلا واسطہ اللہ کا ذکر کرنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے. تو یہ نہ سوچو کہ ہم جو ہے نفلوں میں شروع ہو جائیں تو یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک کو نہ سنیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نفل پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث پڑھنا بھی. نفلوں کے لیے تو پورا 24 گھنٹے پڑے ہیں، حدیث تو 24 گھنٹے بیان نہیں ہو رہی. قرآن مجید کی تفسیر اور مفہوم جو ہے یہ 24 گھنٹے تو بیان نہیں ہوتا. تو پہلے یہ سن لو، نفل بعد میں پڑھ دینا. تو کیونکہ جو چیزیں آپ کو قرآن و حدیث سے واعظ و نصیحت سے ملیں گی تو وہ تو ہر وقت نہیں ملتی نا، اس لیے غور سے ان مسائل کو سننا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات دل میں بیٹھ جائے جس سے زندگی کی کایا پلٹ جائے. تو یہ باب ہے جو آج کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ذکر اور تقرب الیہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہی پرپز ہے انسان کا کہ اللہ کے قریب کیسے ہو جائے. تو آج اس کا بیان ہوگا کہ اللہ کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں. الفصل الاول، عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما قالا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی جماعت بیٹھتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی انڈیویجول نہیں، جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے ہم لوگ پوری جماعت ہیں، 3 سے زیادہ بندے ہیں، تو جیسے ہم بیٹھے ہیں، یا آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پر ایک گیدرنگ ہوتی ہے، یا آپ درس قرآن میں یا کسی قرآن خانی میں بیٹھتے ہیں یا وعظ و نصیحت میں بیٹھتے ہیں. جب فرمایا جب بھی کوئی قوم بیٹھتی ہے اور اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں اس کی تفسیر سمجھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں اس کی تفسیر سمجھتے ہیں, یا جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, عید کی نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, جب بھی مسلمان اکٹھے ہو کر کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور دینی کام میں غور و فکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ حفت علیہم الملائکۃ, فرشتے آ کر ان کو ٹانپ لیتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہیں ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ فرشتے ان کو ٹانپ لیتے ہیں. اب ٹانپنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں, اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں جو اوپر سائڈوں پر چاروں طرف انہوں نے گھیرا ہوا. حفت و بل ملائکہ, فرشتے اس پوری محفل کو ڈانپ لیتے ہیں. جیسے آپ کسی چیز کے اوپر کور رکھ دیتے ہیں, اب وہ چیز اس کور کے اندر چھپ گئی ہے, آپ اللہ کی رحمت میں چھپے ہوئے, فرشتوں نے آپ کو ڈانپا ہوا ہے. اللہ حفت و مل ملائکہ, فرشتے ان کو احاطہ کر لیتے ہیں. احاطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پورا دائرہ ہوتا ہے نا, اور کوئی چیز میں ٹوٹا ہوا حصہ نہیں ہوتا جہاں سے کوئی آدمی نکل جائے, پورا ایسے ڈانپا ہوا فرشتے, ایسے ایسے ڈانپ کر اوپر سائڈوں پر ایسے فرشتوں نے ڈانپا ہوا. وغاشیت ہم الرحمت, اور اللہ کی رحمت نے اس کو ڈانپا ہوا ہے, کور کیا, فرشتوں نے ڈانپا ہوا ہے, اور اللہ کی رحمت میں آپ غرق ہیں, اللہ کی رحمت میں آپ ایسے مستغرق ہیں کہ چاروں طرف اور اوپر ہر طرف سے اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈانپا ہوا ہے. ونزلت علیہم السکینت, اور اطمینان, سکون قلب, اور جو ہے سکون نے, سکون اور رحمت رب تعالیٰ کی اور اطمینان جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے. یعنی جو بھی ذکر سننے والے ہیں بیٹھے ہیں, ان کے دل مطمئن ہے اور ان کو دل کو خاص وقار ہے. دنیا کی پریشانی ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے, وہ بھول چکی ہیں, باہر نکلیں گے دنیا کی پریشانی یا غم آئے گا. جب بیٹھے ہیں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ایسی برکت ہے کہ وہ دل کی سارے بکھیڑے جھگڑے, یعنی کسی قسم کا بھی پرابلم ہے, پریشانیاں ہیں, تو وہ ختم ہو چکی ہیں, اور اللہ کی سکون رحمت نے گھر کیا ہوا ہے, دل مطمئن ہے, سکون سے بیٹھے ہیں, کوئی پریشانی نہیں اس وقت. تو دل جو ہے انسانوں کے اس وقت مطمئن ہوتے ہیں. وذاکرہم اللہ فیمن عندہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اور قرآن و حدیث سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں, تو اللہ تعالی جو اللہ کے قرب میں انبیاء کے ارواح موجود ہیں, یا وہ خاص فرشتے جو وہاں سے چھوڑ کر نہیں آتے, ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں, اللہ ان میں ہمارا ذکر کرتا ہے. وذاکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے, یہ جو محفل ذکر والی ہے ان میں ذکر کرتا ہے. اے میرے نبیوں, اے میرے فرشتوں, وہ دیکھو فلاں جگہ پر میرے بندے میرے محبوب کی حدیث کو سن رہے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, اور غور سے سن کر اپنا سکون قلب حاصل کر رہے ہیں. تو یہ قرب حاصل ہوا نا اللہ کا, یعنی کہ جب وہ اپنی محفل میں اللہ اپنے مقرب بندوں میں فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے, تو کسی کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہو جانا یہ اللہ کا قرب ہے. تو اس لیے اگر ہم کوئی درس مس کرتے ہیں, یا کسی جگہ پہ بھی کوئی نیک کام مس کرتے ہیں, ایز لانگ وہ صحیح ہو تو مس کرتے ہیں, تو ہم بہت کچھ لوز کرتے ہیں. یہ سمجھو
اگلے اتوار کو چلے جائیں گے، اگلے جمعے کو چلے جائیں گے، جہاں کہیں بھی آپ کے خیال کے مطابق اچھی محفل ہو رہی ہو، جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، صحیح اپروچ کی جا رہی ہو اور صحیح بیان کرنے والا کوئی موجود ہو، کسی جگہ پہ بھی ایسی محفل ہو رہی ہو، تو اس میں شامل ہونے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو اس حدیث پاک میں آپ نے سنی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ تھا، فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان. سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذاکرون اللہ کثیرا وذاکرات رواہ مسلم. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو رستے میں آپ ایک پہاڑ پر سے گزرے جس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جمدان، اس کا نام جمدان تھا. تو یہ مدینہ طیبہ سے ایک رات کے فاصلے پر ہے، یعنی رات شام سے صبح تک آدمی چلتا رہے نا تو اتنا سفر ہے مدینہ طیبہ سے اس پہاڑ تک جو جمدان پہاڑ ہے. تو ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے چلے تو جمدان پر پہنچے، تو جمدان سے ابھی ایک رات کا سفر مدینہ طیبہ تک باقی تھا، تو جمدان آیا پہاڑ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ سیرو ھذا جمدان، سیر کرو اس پہاڑ کی، یہ جمدان ہے. تو سیرو کا کیا مطلب کہ ہے میرے صحابہ اس پہاڑ پر جب تم چل رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. سیرو کا مطلب کیا، یعنی اللہ کا ذکر کرو. پھر فرمایا سابق المفردون، مفردون جو ہیں وہ سبقت لے گئے. اب مفردون عربی کا لفظ ہے، فرد سے ہے، فرد اکیلے آدمی کو کہتے ہیں، تو تفرید علیحدگی اختیار کرنا، یہ تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ مفردون کا معنی کیا ہے، علیحدگی اختیار کرنا. فرد کو فرد اسی نے کہتے ہیں کہ وہ جماعت نہیں ہے، اکیلا ہے، اسی سے یہ فرد تفرید بنا. اب صحابہ سارے عربی جانتے ہیں، عربی عرب ہیں، پیدا ہوئے، ماں باپ عربی ہیں. عرفی زور مل مفردون یا رسول اللہ، یہ مفردون کا معنی کیا ہوا پوچھ رہے ہیں آپ، مفردون کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مفردون کا معنی ہے الذاکرون اللہ کثیرا وذاکرات، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ مفردون ہیں. تو تفصیل کیا اس کی، تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، لیکن ہم جماعت ہو کر بھی مفردون بن سکتے ہیں. صحابہ بھی تو اکٹھے تھے جب سفر میں تھے، تو پہاڑ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا اس پہاڑ پر اللہ کا ذکر کرو، پھر فرمایا سبق المفردون، جو مفرد ہے، صاحب تفرید ہے، وہ دوسروں سے آگے نکل گیا. اب اس کی وضاحت کیا ہے، انہوں نے پوچھا مفردون کیا، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں دنیا کے جھنجھٹ سے، دنیا کے خیالات سے، دنیا کی چکروں سے نکل کر علیحدہ بیٹھ کر دل سے دنیا کو نکال کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ مفرد ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نماز کے دوران اپنے کسی دنیاوی خیالات کو نہیں آنے دیتے اور اللہ کی عبادت میں، اس کی یاد میں، اس کی ذات اور صفات میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو آپ مفرد ہیں، کہ آپ بالکل دنیا و مافیا کے خیالات دل میں نہیں آنے دے رہے، علیحدہ ہو گئے. یہ نہیں مطلب کہ آپ سب کو بیچ بٹا کے سب کو ختم کر کے آ جاؤ تو پھر آپ مفرد ہو. تو جتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو دنیا داری کو ایک طرف رکھ دو، اس کا خیال تک نہ آنے دو، یہ تفرید ہے. اور پہاڑ پر اس لیے فرمایا ذکر کرو کہ میرے صحابہ اس پہاڑ پر ذکر کرو. جب تم اس پہاڑ پر ذکر کرو گے یہ پہاڑ آپ کا ذکر سنے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے بندے میرے اوپر آئے اور انہوں نے تیرا ذکر کیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی پہاڑ پر، ہر سارے پہاڑ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آواز دیتے ہیں ساتھیوں کو کہ کیا حال ہے، آج تیرے اوپر کوئی اللہ کا بندہ گزرا، کسی نے تیرے اوپر اللہ کا ذکر کیا؟ تو ان پہاڑوں میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں آج میری فلاں غار میں یا میرے اوپر ایک اللہ کے بندے نے نماز پڑھی، یا ایک اللہ کے بندے نے بیٹھ کر ذکر کیا یا تلاوت کی، تو پہاڑ کہتے ہیں کہ پھر تو ہم سے افضل ہے، اس لیے کہ تیرے اوپر کسی اللہ کے بندے نے ذکر کیا ہے، تو ہم سے افضل ہے. عوارف المعارف میں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جو ٹکڑے ہیں یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تیرے اوپر آج کس نے نماز پڑھی، تیرے اوپر کوئی اللہ کا بندہ آیا بیٹھا، اس نے کوئی نیکی کی، کوئی اللہ کا ذکر کیا؟ تو جیسے یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ ساتھ والے سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، وہ اس سے پوچھے گا. تو جس بھی ٹکڑے پر آپ کا مکان ہے اگر اس میں آپ نے نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، کوئی مسئلہ بیان کیا، تو وہ کہے گا ہاں میرے اوپر آج اللہ کے ایک بندے نے یہ کام کیا. تو جس حصے پر نماز نہیں پڑھی گئی، ذکر نہیں کیا گیا، وہ بھی پوچھتا ہے. تو پھر جس حصے پر اللہ کا ذکر ہوا ہے، جس زمین کے اس حصے پر عبادت ہوئی ہے، جس زمین کے حصے پر کسی قسم کی بھی کوئی نیکی کی گئی ہے، تو اس کو مبارک دیتے ہیں کہ تو مبارکباد ہو تمہیں، تیرے اوپر اللہ کا بندہ بیٹھا اور اس نے ذکر کیا اور تو مجھ سے افضل ہے، تو مجھ سے افضل ہے. اب اندازہ لگائیے کہ حرم شریف جو ہے اس پر کتنی عبادت ہوتی ہوگی، تو زمین کے کتنے ٹکڑے اس کو کہتے ہوں گے کہ اے حرم تو ہم سے کتنا افضل ہے، کہ جس میں کوئی ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں کرتا. تو ایک تو یہ کہ جب عبادت کرو تو بالکل دنیا و مافیہا کو تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور دل سے نکال کر رکھ دو. جب جوتا پہنو اس وقت تو وہ چھٹی ہے، جتنا مرضی تم دنیا داری کی باتیں کرو، لیکن جب گھر میں بیٹھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، وہ آدھا گھنٹہ، پندرہ منٹ، دس منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ مسجد میں بیٹھو، تو اس وقت خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دنیا داری کی، کیونکہ مفردون جو ہے تفریح دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے، جو وہ ایک تھوڑا سا حصہ ہے وہ صرف اللہ کی یاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قریبی جو اس کے قرب میں روحیں ہیں یا فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اس مقام پر فرماتا ہے. اور یہی مطلب ہے فذکرونی اذکرکم کا، اللہ فرماتا ہے فذکرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے. تو کیسے ذکر ہوتا ہے؟ کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے، تو بڑا غفور ہے، تو رحیم ہے، مجھے معاف فرما دے. یہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بھی یاد کرتا ہوں. کہتا ہے فکر نہ کر، تو مجھے یاد کرتا ہے نا، تیرے گناہ کتنے ہوں گے، میرا نام غفار ہے.
سبحان اللہ،
تو مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ ہو کر تو مجھے یاد کر رہا ہے نا، کہنے تمہیں پتہ نہیں میرا نام غفار ہے، تیرے گناہوں کو میں بخش دوں گا. یہ اس کی یاد ہے. آگے حدیث آ رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث. اللہ وان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت متفق علیہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ مثال اس بندے کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور مثال اس بندے کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. سمپل مثال ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. یہ مثال ہے. ذکر کرنے والے کی مثال زندہ آدمی کی مثال ہے، اور نہ کرنے والے کی مثال مردے کی مثال ہے. اب تھوڑی تشریح اس کی، کیسا فرق، کیسے سمجھیں فرق، ایسے سمجھیں کہ جو آدمی زندہ ہے اور جو مردہ ہے، اس کا فرق یہ ہے کہ جس کے اندر روح ہے وہ زندہ ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں، جسم میں روح ہے تو آپ زندہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں، نفع نقصان اپنا سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور جو مردہ ہے وہ پڑا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے. تو کتنا فرق ہے مردہ اور زندہ میں. جس آدمی کے اندر روح ہے، آپ اس کو دوائی دیتے ہیں کہ اس کی بیماری دور ہو جائے. جو مردہ ہے، کبھی اس کو بھی کسی نے ٹیکہ لگایا، یا کبھی اس نے بھی کسی کو ٹیبلٹ دی کہ اس مردے کو بھی دو چار کھلا دو. ہاں جی، جیسے مردے کو کوئی شخص دوائی نہیں دیتا اور دوائی کا اثر بھی نہیں ہوتا، اسی طرح جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس پر چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. ہاں جی، اور چیزوں کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ جو زندہ ہے. تو جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ زندہ ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، اس کو کوئی پرابلم ہوگا، اس کو کوئی مشکل ہوگی، تو دم درود بھی اس کو کام دے گا، دوائی بھی اثر کرے گی، اس کے اوپر کسی کی دعا بھی اثر کرے گی. اور جو مردہ ہے، جیسے مردے پر دوائی کا اثر نہیں، کسی چیز کا بھی اس پر اثر نہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ جو ہے ایک کافر آدمی اور مومن آدمی، یا ایک نیک آدمی اور بدکار آدمی، ان دونوں پر اثر ہوگا. نیک پر زیادہ اثر ہوگا، دعاؤں کا، اس کی کسی بھی برکت کا، رحمت کا، اور گناہگار پر اثر نہیں ہوتا. یہ فرق ہے اس میں، زندہ میں مردہ میں. یا دوسری بات دیکھ لیجیے کہ شہروں کی آبادی کس سے، مردوں سے یا زندہ سے؟ زندہ ہیں تو شہروں کی آبادی ہے، مردوں سے شہروں کی آبادی نہیں ہے. اسی طرح نیک آدمیوں سے دنیا کی آبادی ہے، اور گناہگاروں سے، مردہ لوگوں سے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ کفار جتنے ہیں، تو ان کے شہر، ان کے شہروں کی آبادی نہیں ہے، یہ مردے ہیں سارے. تو فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح ہے. اسی طرح جو آدمی اکثر ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے. جو غافل ہے وہ مردہ ہے. زندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک اور فرق دیکھیے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے.
سبحان اللہ،
جو اللہ کا ذکر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ. آپ داتا صاحب کے مزار پر کیوں جاتے ہیں؟
سبحان اللہ، زندہ
کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. وہ اللہ کا بندہ وہ قبر میں بھی زندہ ہے. بابا صاحب کی قبر پر کیوں جاتے ہو؟ سلطان صاحب کی قبر پر کیوں جاتے ہو؟ خواجہ صاحب کی قبر پر کیوں جاتے ہو؟ نیک آدمیوں کی قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ کیوں؟ لیکن دنیا میں ذکر کیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. اور جو جنہوں نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا, جو غافل ہیں, ایمان کی حالت میں نہیں ہیں, یا انتہائی مجرم اور برے قسم کے لوگ ہیں, وہ دنیا میں بھی مردہ ہیں. مرنے کے بعد کیا وہ دنیا میں زندہ ہو کر بھی وہ مردہ, ان کو مردہ کہا گیا. تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہر حال میں کرنا چاہیے. وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه. متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی, اکثر حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں. چار صحابہ وہ ہیں جن کی حدیثیں 2000 سے زیادہ مروی ہیں. اس لیے ان کو جو ہے نا, جب بھی آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث ہے, ابو ہریرہ کی حدیث ہے, سارے صحابہ میں ٹاپ پر جن کی سب سے زیادہ مرویات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ کے چار طبقے ہیں. ایک پہلا طبقہ وہ ہے جن کی حدیثیں 2000 سے زیادہ ہیں. دوسرا طبقہ ہے جس کی حدیثیں جو مروی ہیں وہ 2000 سے کم ہیں, اور 1500-2000 جس کی تقریباً 1800 سے لے کر 1900 تک جن کی حدیثیں مروی. یہ دوسرا طبقہ سابق ہے. تیسرا طبقہ جس کی حدیثیں 200 سے لے کر 800 تک ہیں, اور ایک طبقہ یہ ہے جس کی ایک حدیث سے لے کر 200 یا 300 تک ہے. چار طبقے سابق ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ پر ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیثیں مروی. تو ٹوٹل چار صحابہ ہیں جن کی حدیثیں 2000 سے زیادہ ہیں. میں ٹاپ پر حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے, یا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, ان کی بھی 2000 سے زیادہ ہیں, اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جو اللہ کا قول ہو اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ہو, حدیث کے معاملے میں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے, حدیث قدسی ہوئی, یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا شک رکھتا ہے تو میں بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے لیے اچھا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے یا کام کرتا ہے تو میں بھی یقین کے ساتھ اس کے ساتھ کرتا ہوں. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا, پہلے اس بارے میں آتا ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ ظن جو ہے یہ یقین کے معاملے میں ہے. تو جو یقین کے ساتھ میرے سامنے نماز پڑھتا ہے, یقین کے ساتھ مجھ سے دعا مانگتا ہے کہ یقیناً میرا رب میری نماز کو قبول فرمائے گا, یقیناً میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, یقیناً میرا اللہ مجھے بخش دے گا, تو میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. اور اگر جو ہے اچھا گمان کرتا ہے, جیسا سن اچھے گمان کے معنی میں بھی آیا ظن المومنون والمومنات بانفسهم خیرا, غالباً اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ میرے جو مومنون مومن اور مومنون ہیں اچھا گمان کرتے ہیں یا اچھا گمان کریں ایک دوسرے کے بارے میں, تو جو میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے کہ ہمارا رب غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا, ہماری دعا کو قبول کرے گا, تو ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں. اور جو ہے اگر وہ برا گمان کرتے ہیں, جس طرح آتا ہے سورہ حجرات میں ان بعض ظن اسمن, کہ بعض گمان برے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی شخص برا گمان ہمارے بارے میں کرتا ہے اور اچھا نہیں سمجھتا, تو ہم بھی اس کا اسی طرح برائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا انا عند ظن عبدی بی, میرے ساتھ میرے بندے کا جو ظن ہے, اگر یقین ہے تو ہم بھی اچھا, اگر اچھا گمان ہے تو ہم اسی کے مطابق, اگر برا گمان ہے تو ہم بھی اسی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح ملتے ہیں. وانا معہ اذا ذکرنی, اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے, مجھے پکارتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اس کے ساتھ, جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میں اس کے ساتھ ہوں. اس لیے ذکر جو ہے بڑے باادب طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, ہماری بات کو سن رہا ہے, اور ہماری طرف اللہ تعالیٰ اپنی توجہ فرما رہا ہے, اپنی رحمت کا نزول ہمارے اوپر کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھا ذکر کرنا چاہیے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اگر وہ اپنے نفس میں, اپنے دل میں, اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے, تو میں بھی اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. اگر میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں, علیحدہ بیٹھ کر, کوئی اور سننے والا نہیں ہے, میری یاد اکیلے میں کرتا ہے, تو میں بھی اس کو تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اور اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے, اجتماعی شکل میں کرتا ہے, تو پھر ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, تو پھر میں بھی ان کا ذکر ایک جو ہے جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے. جیسے سپوز ہم جو ہے اللہ کا ذکر بیٹھ کر مومنوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, ایمان والوں میں, تو جو اس سے بہتر جماعت ہے اللہ ان میں ہمارا ذکر کرتا ہے. اور ظاہر ہے جو اللہ کے قرب میں ہیں وہ کون, مقربین ملائکہ ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں, دیگر مقربین ملائکہ جو کسی اور کام کے لیے نہیں جاتے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں, یا انبیاء علیہ السلام کے ارواح جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں. رب تعالیٰ ان انبیاء کی ارواح اور مقربین ملائکہ ان کی موجودگی میں ذکر کرتا ہے, ان مومنوں کا جو مومنوں کی جماعت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ظاہر ہوا کہ جو مقربین ملائکہ اور فرشتوں کی اور انبیاء کی ارواح میں ذکر ہو وہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر بالجار ہوتا ہے, علیحدگی میں ذکر خفی ہوتا ہے, آہستہ ذکر علیحدگی میں بیٹھ کر. جو جماعت میں ہوتا ہے وہ ذکر بالجار ہوتا ہے. تو اس میں احناف کی دلیل یہ ہے کہ ذکر بالجار افضل ہے. اور جو ہے دو چار سلاسل ہیں ان میں بھی جو نقشبندی حضرات ہیں ان کے نزدیک جو ہے ذکر, وہ ذکر انفاس کرتے ہیں, ایسا ذکر کرتے ہیں, اور دیگر سلاسل ہیں وہ ذکر بالجار کے قائل ہیں. سبحان اللہ. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها وازیدہ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ حرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئن لقیتہ بمثلہا مغفرۃ رواہ مسلم. یہ حدیث پاک حضرت مسلم بن حجاج کشیری امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے. یہ بھی حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جب میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو میں اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں. ایک نیکی کرتا ہے تو میں 10, یہ اس کا قانون ہے قرآن میں کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا واسی دو, اب میں زیادہ بھی دیتا ہوں, یہ اس کا کرم ہے. آپ نے نماز پڑھی, ریگولر طریقے سے پڑھی, سارے جو ہے آداب اس کو پورا کیا, تو آپ نے ایک نیکی کی. یہ اس کا قانون ہے کہ اس نے وہ ایک نیکی نماز پڑھی, صدقہ دیا, جو بھی کیا, وہ ایک نہیں ہوگا, وہ آپ کو 10 دے گا. یہ اس کا قانون ہے. اب آپ نے خلوص بڑھا دیا تو وہ کہتا میں زیادہ بھی دیتا ہوں, پھر جتنا خلوص بڑھایا میں زیادہ نیکیاں دینی. واللہ یضاعف لمن یشاء, ہاں جی 700 کا بھی ذکر آتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, آپ خلوص بڑھاتے جائیں تو وہ خود فرماتا ہے کہ میں زیادہ بھی دیتا ہوں. وہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کتنا خلوص سے اور کتنی محبت سے اپنے رب جل شانہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, اس کا ذکر خیر کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, آپ بڑھاتے جائیں. فرماتا میں زیادہ بھی دیتا ہوں. ومن جا بسیاتے, اور جو آدمی اس سے گناہ سرزد ہو, فجزا سیاتے مثلہا, تو اس کے گناہ کی جزا وہ ایک ہی گناہ ہے. نیکی 10 گنا, گناہ 1. لیکن ماتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں رب ہوں, واغفر, میں بخش بھی سکتا ہوں. جو ایک گناہ کس نے کیا وہ ایک گناہ لکھا گیا, واغفر, اور میں اس کو بخش بھی سکتا ہوں. وہ مالک ہے, اس کو کون کوئی منع کر سکتا ہے؟ جو کہ میں بخشنا بندے کو, تو کسی کوئی زور اس پر نہیں چلتا کسی کا. چونکہ قرب کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, تو یہ سارے قرب کے طریقے ہیں. آپ مخلص ہو کر اللہ کا ذکر کرو, ہاں جی, دنیا داری کو ایک طرف رکھ دو, اس کے بندے بن کر علیحدگی میں, تنہائی میں یا جماعت میں اس کا ذکر کرو, خلوص کے ساتھ اس کا قرب حاصل ہوگا. اور فرمایا من تقرب منی شبرن, جو آدمی ایک بالشت, یہ شبر ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, جو ایک شبر میری طرف میرے قریب ہوا, جو میرے قریب ہوا, یعنی وہ بیٹھا تھا, اس کا خیال آ گیا ایک میں تسبیح اللہ کے ذکر کی کر لوں, یہ قریب ہونے کا ارادہ کیا بندے نے, بیٹھا تھا, میں کہا میں قرآن مجید کی تھوڑی تلاوت کر لوں, مسجد میں آ کر میں 2 نفل پڑھ لوں, مسجد میں بیٹھا خیال آیا میں کسی غریب کو کھانا کھلا دوں, خیال آیا میں کسی اللہ کے بندے پر رحم کر دوں. تو جس نے تھوڑا سا ارادہ کیا میرے قرب کا, یہ تھوڑا ارادہ, ایک بلشت, تکر رب تو منو زراع, میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں. یہ زراع ہے, ہر دور میں زراع جو ہے گز کی, جیسے ہمارے زمانے میں ایک گز ہوتا تھا, اب کوئی اور پیمانہ کیا بولتے ہیں اس کو, میٹر بولتے ہیں, تو جیسے کوس ہوتا تھا, پھر میل ہوا, پھر وہ کلو میٹر ہوا, تو یہ اسی طرح جو ہے نا, یہ مختلف پیمانے ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں کہ ضرور اتنا کوئی چلے تو اتنا چلتا ہے, اگر کوئی اتنا بھی چلے تو رب جو بہت زیادہ اس کی طرف اس کی رحمت چلے. تو یہ ایک مقدار مراد نہیں ہے, یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی بندے سے زیادہ اس کے قریب جاتا اگر بندہ اللہ کے قریب جائے. جو آدمی ایک شبر میرے قریب ہوا, میں ایک ذرا اس کے قریب ہو جاتا. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي زِرَان، جو آدمی میرے ایک گز میرے قریب ہوا، تَقَرَّبْتُ مِنُ بَعَن، اور میں اس کے ایک با اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اصل میں با کہتے ہیں اس کو، جب آدمی ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، ایسے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اس ایک انگلی سے لے کر جو اس طرف انگلی ہے دائیں طرف، اور اس ہاتھ کی جو بائیں طرف انگلی ہے، تو وہ جس دعا کی تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا فاصلہ. تو مقصد کیا ہے کہ بندہ تھوڑا قریب ہوتا ہے، میری رحمت زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے. یہاں تک کہ من اتانی یمشی، جو میری طرف آتا ہے چل کر، وہ چل کر آتا ہے، اتیتہو ہر ولتن، تو میری رحمت دوڑ کر اس طرف آتی ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کوئی قدم تو اٹھائے رب کی بارگاہ کی طرف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ایک دفعہ ہماری طرف آ کر تو دیکھو، ایک دفعہ ہمارا نام لے کر تو دیکھو، ایک دفعہ غیروں کو چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، ایک دفعہ تم یا اللہ کہتے ہو، میری رحمت تو 70 بار کہتی ہے، میرے بندے کیا کہتا ہے جواب، بول تو صحیح. تم تو ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، میری رحمت 70 مرتبہ کہتی ہے، میرے بندے بول کیا کہنا چاہتا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے. ہاں جی، تم شبر آؤ تو ہم زرا آتے ہیں، تم زرا آؤ تو ہم باڑ آتے ہیں، تم چل کر آؤ تو ہماری رحمت دوڑ کر آتی ہے. وہ من لکی یا نہیں بکراب لرد خطی اتن لا یشر کو بھی شین لکی تو بھی مسلیا مغفرتن. اور فرمایا، یعنی سی کرسی فرمایا، جو شخص میرے ساتھ ملاقات کرے بکراب الارض خطیتن، پوری روئے زمین کو گناہوں سے بھر کر، جتنی زمین ہے نا، اس زمین جتنی زمین ہے یہ ساری اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو. زمین کتنی ہے؟ جتنی زمین میری ہے یہ ساری اس ایک آدمی کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اور وہ میرے ساتھ ملاقات کرے. لیکن شرط کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئن، مجھے رب مانے، میرے شریک نہ ٹھہرائے کسی کو. جب ایسے گناہوں کی حالت میں کوئی آدمی میرے ساتھ ملاقات کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پتہ میں کیسے ایسے ملاقات کرتا ہوں؟ لقیتہ بمثلہ مغفرتا، میں زمین بری رحمت اور مغفرت سے اس کے گناہ بخش دیتا ہوں. کس خوشی میں؟ کہ اس نے گناہ تو کیے لیکن میرا شریک کسی کو نہیں بنایا. مجھے پھر بھی رب کہتا ہے، میرے گناہ کر کے پھر بھی کہتا ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں گناہگار جتنا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے تو دکھا مجھے، مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آتا، تو ہی ہے، میں نے تیرے ہی گناہ کیے ہیں. تو یہ جو اس کا کہنا ہے نا کہ کوئی اور ہے نہیں، تو ہی تو ہے، میں تیرے سوا اور کہاں جاؤں، کوئی ہوتا تو میں جاتا، کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی شریک نہیں تیرا، تو گناہ اس کے زمین پر بھری ہوئی زمین ہے. فرمایا، میں بھی پھر اس ساری زمین کو مغفرت بخشش اور رحمت سے بھر کر اس سے ملاقات کرتا ہوں. دیکھو کتنا خوبصورت جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو، اگر بندہ اس کے ساتھ اس طرح سے ملے. تو اگلی حدیث ہے تو بہت خوبصورت اچھی ہے، لیکن ٹائم لگ جائے گا تو پھر آپ کہیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا. بیان کر میں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادا لی ولیا فقد اعزنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددی ان نفس المومن یکرہ الموتا وانا کرو بساتہو لا بدہ لہو منہر والبخاری. پتہ نہیں یہ حدیث ان ظالموں کی نظروں سے کیوں پوشیدہ ہو جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, عام کتاب کی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ ان اللہ تعالی قال. اب پھر یہ حدیث قدسی ہے, حضور کہتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ فرمایا. کیا؟ من عادالی ولیاً فقد آزنتو بالحرب, جو آدمی میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں, جنگ کا اعلان کرتا ہوں, اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی جو میرے ولی سے دشمنی کرے, اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں, مومن بھی اللہ کا ولی ہے. ایک مومن ضروری نہیں کہ اس کی 100 کرامتیں ہوں تو پھر ہی وہ مومن بنتا ہے. کرامت اس سے زیادہ استقامت جو ہے, یہ اسال استقامت فوق الکرامت. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, حضرت آپ کا مرید ہونا تھا, آپ بڑے اچھے ولی ہیں, بڑے شہرت آپ کی ہے, بڑے بزرگ ہیں, بڑا فیض آپ کا, لیکن آپ کی کرامت نہیں دیکھی کوئی. کرامت آپ کی دیکھتا تو شاید میں آپ کا مرید ہو جاتا, تو کرامت نہیں دیکھی. اور میں اچھا, یہ کرامت تھوڑی ہے کہ میں اتنے گناہ میں نے کیے ہیں اور زمین میں نہیں, دھنسا زمین پر چل رہا ہوں, یہ کرامت تھوڑی ہے. تو استقامت جو ہے کہ آپ نے جو ایمان قبول کیا, لاکھ مصیبتیں آئیں آپ اس ایمان کو نہیں چھوڑتے. یہ ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں یہ غیر مسلم کنٹریاں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے امتحانوں سے, اگر کوئی ایسا امتحان کا وقت آ جائے کہیں گے تم ایمان چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, ہم قید کر دیں گے, ہم ہر چیز ضبط کر لیں گے. کوئی مومن ایسا ہے جو مال ضبط ہونے سے کے ڈر سے وہ ایمان چھوڑ جائے؟ تو یہ استقامت ہے, یہ استقامت ہے. ہاں جی, ایک مسلمانوں کے لباس میں پھرنا, مسلمانوں کے شعار میں پھرنا, نمازیں علل اعلان پڑھنا, قربانیاں علل اعلان کرنا, داڑیاں رکھ کے اس ملک میں پھرنا, ٹوپیاں پہن کے پھرنا, جس سے مسلمان ظاہر ہو کہ مسلمان ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ استقامت ہے. تو فرمایا کہ جو مومن کے ساتھ اعلان, جو مومن کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کہ یہ مومن کیوں ہے, یہ مسلمان کیوں ہے, یہ اللہ کا بندہ کیوں ہے, یہ ولی کیوں ہے, جو میرے بندے سے دشمنی کرتا ہے, آزمتہ بالحرب, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. دو مقام ایسے ہیں جس میں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا اس کے ساتھ. ایک آیت جو جہاں سورہ بقرہ میں سود, جو آدمی سود کھاتا ہے علی اعلان, اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, غالباً اس طرح کی آیت ہے, جو سود کھائے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ فرمایا, جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس لیے دیکھیں, جس نے بھی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی, مقابلہ کیا, اس سے بدعقیدگی کا اظہار کیا, اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, اللہ تعالی نے اس کا بالکل اس کو مٹا دیا اور اس سے اعلان جنگ کیا. اب اگلا مسئلہ جو ہے یہ دیکھیے, بہت خوبصورت ہے اور بڑا آپ کے سمجھنے کے قابل ہے. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, فرمایا کہ کوئی بھی میرا بندہ جو ہے وہ اگر فرضوں کو چھوڑ کر جو احب الیہ, جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں, فرضوں کو چھوڑ کر اور کسی عبادت میں اگر وہ میرا قرب ڈھونڈنا چاہے تو میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی فرض نہ پڑے اور نفلوں پر زور دے, میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. ایک آدمی فرض نمازیں کہہ کے وہ تو اللہ معاف کرے گا، اور بھنگ اور چرس جو ہے دبا کر پیتا رہے، ہاں جی، ولیوں کا ذکر کرے، نبیوں کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، جو بھی کرے، لیکن فرض نہ پڑھے، فرمایا میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. صاف فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، ہاں جی، احب الی مما افترضت علیہ، جو میں نے فرض کیے ہیں کسی بندے پر، ان فرائض کو جو میرے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان فرائض کے علاوہ اگر میرا بندہ کسی شائع میں میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فرضوں کو چھوڑ کر قرب حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ بھول جائیں کہ آپ فرض نہ پڑھیں اور نفر پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے صوفیاء نے کیا فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا صدقہ قبول نہیں، جو آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا اس کے نوافل قبول نہیں، یہ لکھا ہم کتابوں میں. تو فرض جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. تو جو اور پھر جو نفلوں کا فائدہ اور نفلوں سے قرب کب حاصل ہوگا، جب آپ فرض پڑھیں اور پھر نفل پڑھیں، تو فرض اور نفل ملا کر جو قرب حاصل ہوگا، فرمایا وہ میرا، جو آدمی ایسا کرے گا وہ میرا قرب حاصل کر لے گا. اچھا آگے فرمایا، یعنی فرضوں کا مسئلہ کلیئر کیا کہ فرضوں کو چھوڑ کر کسی بھی شے میں جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ نفل پڑھ کے پھر میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی فرض پڑھے، فرضوں کے بعد پھر نفل جتنے زیادہ پڑھے گا اس کے بعد اتنا میرا قرب زیادہ حاصل ہوتا جائے گا، کیونکہ انہیں فرض مکمل کیے، فرضوں کی سپورٹ کے ساتھ نوافل میں پھر میرا قرب حاصل ہوگا. کتنا؟ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے پھر محبت کرنے لگوں. فرضوں کے بعد جب نفل پڑے گا، پکے فرائض، زکوٰۃ، روزے، نمازیں، حج، یہ فرض پورے کرنے کے بعد پھر جو نوافل ہیں، حج نفل ہو گیا یا نفلی روزے ہو گئے، نفلی نمازیں ہو گئیں، نفلی صدقات ہو گئے، جب یہ کرے گا نا تو پھر حتی احببتہ، میں اس سے محبت کروں گا. اب جب میں اس سے فیضا احببتہ ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا، پھر دیکھیں کیا شان ہو، فکن تو سماع الذی یسمع بھی، تو میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاؤں گا جن سے وہ چلتا ہے. اب اس کے دو مہینے کو علماء نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ جب وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لے گا، پھر اگر پتا بھی اگر آواز دے گا نا تو اس سے میرا فرمان سنے گا، وہ اس کے کان جو ہوں گے، وہ ہر اگر پتھر بھی گرے گا تو گرنے کی جو آواز ہوگی تو اس سے وہ میرے فرمان کو سنے گا کہ اللہ مجھے یہ ارشاد فرما رہا، یعنی اس کی قوت سماعت ایسی ہو جائے گی، آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے، ہر چیز میں میری قدرت کا ظہور دیکھے گا، درختوں میں میرے قدرت کا ظہور دیکھے گا، پھولوں میں میرے قدرت کا ظہور دیکھے گا، آبشاروں میں میری قدرت کا ظہور دیکھے گا، یعنی میں اس کی آنکھوں میں میرے جلوے ہوں گے، پھر ہر چیز اس میں دیکھ. ہاں جی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، وہ جیسے میرے سامنے کوئی چیز آڑ رکاوٹ نہیں بن سکتی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. مدینہ کے منبر پر بیٹھا ہوگا، مدینہ منورہ کے منبر پر بیٹھا ہوگا، نہاوند میں 1500 میل دور اپنے ساریا ساتھی کو ہدایات جاری کر رہا ہوگا، کوئی چیز رستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی. ہاں جی، میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا، فلسطین میں بیٹھا ہوگا، ہاتھ لمبا کر کے جو ہے یمن سے تخت بلقیس لا کے سلیمان کے سامنے رکھ دے گا، میری قوت اس کے پاؤں میں آ جائے گی کہ وہ جو ہے بیٹھا ہوگا کسی جگہ پہ، اور جب قدم اٹھائے گا عبدالعزیز دباغ کی طرح، تو پیر اوپر اٹھایا ہوا ہے، لوگ پوچھیں گے حضرت کیا بات ہے پیر نہیں رکھتے، تو کہیں گے شنیدام کہ زمین خدا پیش اولیا دو قدم است و مرا یک قدم یسر نیست. ہم تو سنتے تھے زمین دو قدم ہے اللہ کے ولیوں کے سامنے، ہم نے ایک قدم اٹھایا، رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں طاقت ہو جاتی ہے، کانوں کی طاقت ہو جاتی ہے، یہ کیڑی بھی بولے گی تو تین میل دور سلیمان علیہ السلام کیڑی کی آواز کو سن کر مسکرا پڑیں گے. فرمایا جب میرا قرب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر رب کی دی ہوئی طاقت ان کے اعضاء میں آ جاتی ہے. بس صرف یہی نہیں، پھر میرا بندہ جو ہے ہماری رحمت اس کا انتظار کرتی ہے، وہ انسالنی لاؤتینہ، اگر وہ مجھ سے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کب ہاتھ اٹھاتا، اٹھائے تو صحیح، اگر میرا بندہ سوال کرتا ہے مجھ سے، لاؤتینہ، ہم ضرور بضرور اس کو عطا کریں گے. نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لام بھی تاکید کا اور تاکید سکیلا کا نون بھی، ہم ضرور بضرور اس کو عطا کریں گے. والن استعاذنی، اور اگر میری پناہ مانگے، لاؤتینہ، تو ہم اس کو پناہ بھی دیں گے. اگر کہہ گئے اللہ اس شہر سے عذاب اٹھا دے، تو ہم پورے اس کے کہنے کی دیر ہے شہر سے عذاب دور کر دیں. ہاں جی، دریا جو ہے اگر وہ گرا رہا ہے گاؤں کو شہر کو، تو ہمارا جو ولی ہے اگر وہ ڈنڈا لے کے وہاں چلا جائے اور کہے کہ یہ ہے، اس سے آگے دریا نہیں، تو ہم دریا کو کہیں گے تو دوسرا رستہ اختیار کر لے. یعنی کسی بھی عذاب میں، تکلیف میں، والا استعاذنی، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ہم ضرور اس کو پناہ دے دیں گے. شان ہے اللہ کے ولیوں کی. آگے بات جو ہے یہ اور زیادہ ایسی ہے ماشاءاللہ. فرمایا کہ ہم فاعل مطلق ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کریں نہ کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی نہ کسی سے پوچھا ہے، نہ پوچھنے کے عادی ہیں، اور نہ ہماری شان کے لائق ہم کسی سے پوچھیں. وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، جو کام میں کرنے والا ہوں اس میں میں تردد نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا، رکتا نہیں کہ سوچوں میں یہ کروں یا نہ کروں. رب تعالیٰ، میں جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے اس میں نے کبھی تردد نہیں کیا. ترددی النفس المؤمن یکرہ الموت، لیکن جب میرے محبوب بندے کی، ولی کی موت کا وقت آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے موت کو پسند نہیں کر رہا، تو پھر میں رک جاتا ہوں. میں نہیں رکتا، میری عادت ہے، میں کبھی نہیں رکا، نہ مجھے کسی پوچھنے کی عادت ہے. لیکن ترددی النفس المؤمن یکرہ الموت، اگر میرا کوئی بندہ وہ مرنے سے تھوڑا ڈر رہا ہے، جھجک رہا ہے، نہیں مرنا چاہتا، تو میں بھی رک جاتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. یہ میرا بندہ مرنے میں بہت بھیجی ہے اور یہ مرنا نہیں چاہتا. یعنی وانا اکرہ مساعتہ، وانا اکرہ مساعتہ، اس کی ناپسندیدگی کہ میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جو ہے نا جی ناپسند کر رہا ہے اور میں اس کو ضرور ماروں، تو میں رک جاتا ہوں، تردد کرتا ہوں. یعنی ولا بد لہ من ہو، اور موت تو اس کو آنی ہے، اس سے تو اس کو چارہ نہیں. جب مرنا ہے اس نے، موت آنی ہے، اور وہ پسند نہیں کر رہا، اور میں کبھی توقف نہیں کرتا، رکتا نہیں، لیکن میں رک جاتا ہوں کہ میرا بندہ پسند نہیں کر رہا، موت بھی دینی ہے، بندے کو لے بھی جانا ہے، اور اس کی جو ناپسند چیز ہے میں بھی اس کو اس طرح میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ اس کو ضرور مار دوں جب تک وہ خوش نہ ہو، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں رک جاتا ہوں یہاں تک کہ میرا بندہ راضی ہو جائے، یہاں میں مرنا چاہتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں ٹھیک. اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرشتے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرشتہ آیا، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ جناب کی روح نکالنی ہے، مارا تھپڑ، آنکھ نکال کر بانا حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں نا، اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ایسا نہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کیسے مار دیا. اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، مومن مرنا نہیں چاہتا اور موت لے کر فرشتہ آ جاتا، رب نے تردد کر دیا، میرا بندہ نہیں مرنا چاہتا تو ٹھیک ہے میں موت نہیں دیتا جب تک کہ میرا بندہ راضی نہ ہو. اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اگر آپ اکیلے وہ حدیث پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کئی خیال پیدا، حدیث غلط ہے، ترجمہ غلط ہے، یہ ہے. یہ حدیث رب کہتا ہے میں تردد نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا، لیکن جب میرا بندہ اس کو برا سمجھتا ہے تو میں رک جاتا ہوں، یہاں تک موت بھی دینی ہے، جب میرا بندہ راضی ہوتا ہے پھر مارا تھپڑ آنکھ نکالی، آنکھ اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا، لا یرید الموت، مرنا ہی نہیں چاہتا. پوچھا گیا کیسے تھا، جانے کا طریقہ کیا تھا، تو نے کیا سمجھا کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح ہے، میرے محبوب بندوں کے پاس جانا ہو تو پہلے اجازت لیتے ہیں، پہلے اجازت لیتے ہیں، پوچھتے ہیں مرضی ہے، پھر اٹھائیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے جب وصال شریف ہوا، اسرائیل آئے پہلے اور دروازے پہ دستک دیتے رہے تین دن یا تین وقت دستک دی. سیدہ خاتون جنت پوچھا کون ہے، یہ بھی نہیں کہا میں فرشتہ ہوں، کہا دیہاتی ہوں، حضور کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، نہیں ٹائم آپ تکلیف میں ہیں، پھر کبھی آئیے. دیکھیں واپس چلے گئے، دوسرے دفعہ واپس گئے، لیکن چونکہ اوپر سے آئے ہوئے تھے واپس تو نہیں جا سکتے تھے، تیسری دفعہ آئے، پھر آپ روکنے والی تھی، حضور نے فرمایا بیٹے ان کو آپ ایک طرف ہو جائے، ان کو آنے دو، اس وقت تو کبھی سے کسی سے اجازت نہیں لی. آئے تو آ کر یہ نہیں کہا جی تیار ہو جائیے میں اپنا کام کروں، حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج شریف کیسے ہیں، کہا اکیلے آ گئے، جبرین میرے بھائی نہیں آئے، جبرین نہیں آئے، جبرین کو آنے دو. اللہ جبرین آئے، کہا جبرین آج آپ نے دیر لگا دی آنے میں، حضور جہنم کے دروازوں کو بند کرنا تھا، جنت کو سجانا تھا، سارے آسمانوں کے رستوں کو معطر کرنا تھا، فرشتوں کی لائنیں لگوانی تھی آپ کے استقبال کے لیے، اس لیے دیر ہو گئی. اب سارے انتظامات کر کے آ گیا ہوں، حاضر ہوں. فرمایا یہ اسرائیل آئے حضور جیسے آپ کی مرضی. ہاں جی اب ایک یہ موت ہے، ادھر جب پھر اسرائیل کے جب اسرائیل علیہ السلام نے رب نے کہا نا کہ جانے کا طریقہ پہلے دے، کس طرح جاتا ہے تو، میرا کلیم ہے وہ، جاؤ میرے کلیم کو سلام پیش کرو اور کہو کہ بیل کی ہاتھ پشت پر ہاتھ رکھ دو، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال تمہاری عمر اور زیادہ ہو جائے گی. اب ایک طرف ہے کہ موت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور موت کے لیے بھیجا گیا ہے فرشتے کو، تو اذا جاء اجلھا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک سیکنڈ کے لیے موت مؤخر نہیں ہوتی، وہاں جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سال عمر بڑھ رہی ہے. قرآن کا قانون کہاں گیا؟ جب آ کر یہ پیغام دیا تو پوچھا اچھا اتنے سال بڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر جانا تو ہے، تو میں پھر ابھی لے چل. ہاں جی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لابد منہ، چارہ اس کے بغیر نہیں ہے موت آنی تھا. لیکن پھر کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھو راضی اپنے بندے کو کیسے کرتا ہے، اپنے بندے کو راضی کیسے کرتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں بندے کو دکھاتا ہے، یہ دیکھ یہ تیرے لیے تیار ہے، یہ سب تیرے لیے تیار ہے، ادھر نعمتیں دکھائی، ادھر دنیا کی تکلیفیں دکھائیں، یہاں کیا کر کے کیسے رہے گا، یہ دیکھ یہ فلانے کو دیکھ فلانے کو دیکھ یہ مصیبتیں دیکھ. اب جب وہ دنیا کی مصیبتیں دیکھتا ہے ادھر جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے. ہاں جی اب وہ خوش ہو گیا نا، اب فرشتہ کہتا تم اپنا کام کر لو. تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے جو اللہ کا قرب اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ہے پھر اس کے بعد یہ بھی وہ اگلی حدیث بھی بہت خوبصورت ہے، لمبی ہے تھوڑی، انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بیان ہوگی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارو وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.